الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، العبد المؤيد والمنصور المصدق، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعليه وعلى بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. صلوات. جن کے لیے قرآن کریم کے سورہ جمعہ کی یہ آخری آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، وہ تو یقیناً اس وقت شارجہ کے کرکٹ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ کے ذریعے سے بہرحال پیغام سب تک پہنچانا ہے. موضوع غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں، بہت ساری فرمائشات بھی آ رہی ہیں، اور ابھی سے یہ درخواست بھی کی جا چکی تحریراً کہ اگر سال آئندہ میرا یہاں سے گزر ہو تو اسی عنوان پر گفتگو کی جائے. اگر کہ یہ جملہ خود میرے موضوع کے خلاف ہے، لیکن کہنے والے نے بڑے خلوص کے ساتھ اور ظاہری حالات کو دیکھ کے کہا ہے، اس لیے اس خواہش کا احترام. لیکن ابھی تو بہت سارے ایسے واقعات سامنے آنے والے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خدا معلوم سال آئندہ میں کہاں پہ ہوں. یہ جو جملہ میں نے کہا کہ خود یہ خواہش ایک طرح سے میرے موضوع کے خلاف، ان معنوں میں کہا کہ انشاءاللہ سال آئندہ سے پہلے ہی وہ امام آ چکا ہوگا جس کا تذکرہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، اور مومن ہر لمحے یہی تصور اپنے ذہن میں رکھ کے زندگی کی پلاننگ کرے، جیسا کہ اس کی تصویر آنے والی ایک مجلس میں آئے گی، آج نہیں آنے والی ایک مجلس. آج جو بہت سارے سوالات میرے لباس کی جیبوں میں ہیں، ان میں سے دو کا تذکرہ کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. پہلا، بعض اعتراضات زمانے کے امام کے حوالے سے یا ان کی والدہ کے حوالے سے، اور حالات کی وجہ سے برادر محترم نے کہا کہ ممبر سے اس کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ای میل کے ذریعے سے مجھے جواب دیا جائے. تو میں فقط ایک مختصر سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے جلیل اور قدر علماء کرام انٹرنیٹ کے محاذ کو اپنی حد تک سنبھالے بیٹھے ہیں، اور ان کی ویب سائٹس بھی ہیں، ان سے ای میل کے ذریعے سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں کا مشن یہی کہ جہاں کہیں اشعیوں کے کسی بھی عقیدے یا مسئلے کو چھیڑا جائے تو اس کا علمی جواب دیا جائے. بہت پہلے خدا معلوم یہاں کے امام باڑے میں یا حسینیہ زہرا دبئی، میں نے یہ کوتاہی یا خرابی کہی ہے جو ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی جیسا کام کر کے اپنی توانائیاں تقریباً ضائع کر دیتے ہیں. اب کراچی یا پاکستان کے کوئی کتاب ہے عربی کی یا فارسی، پتہ چلا کہ 10-10 آدمی اسی ایک ہی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور 10-10 مختلف ادارے اسی ایک کتاب کو چھاپ رہے ہیں، آپس میں رابطہ نہ ہونے کے نتیجے میں. چنانچہ وہاں بھی اپنی حد تک ہم لوگوں نے کوشش کی کہ سارے کے سارے مومنین آپس کے رابطے میں آ جائیں تاکہ ڈپلیکیشن یا ریپیٹیشن آف فرق نہ ہو. اور یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے میری گزارش ہے, ہمارے پاس علماء کرام نے تو اس کے لیے خاصی قربانیاں دی ہیں, یعنی ممبر کے مشہور اور نامور خطیب مجالس کے سلسلے کو بھی کم کر دیا, اس کے ذریعے ایک وقت میں 100-200-500 آدمیوں کو پیغام پہنچتا, اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہی پیغام ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کو پہنچا سکتے. گرچہ یہ بہت بدتمیزی کا جملہ میں کہہ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ تک پہنچے اور کوئی ایسی خلاف تحصیب بات بھی نہ ہو, جب ہماری قوم کا مجموعی مزاج ایسا کہ ممبر پہ آنے والے کی خدمت نہ صرف یہ کہ کی جاتی بلکہ کہیں کہیں تو حد سے زیادہ کر دی جاتی, اور اس کے علاوہ باقی کام کرنے والے وہ قوم کی توجہات سے بالکل محروم رہتے ہیں, چاہے وہ کتابیں لکھنے والے ہوں, چاہے وہ دینی مدارس چلانے والے ہوں, اور چاہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر تشیع پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے ہوں, مگر پھر بھی قربانی دے کے گزر گئے. مثلا میرے محترم دوست جان علی شاہ قاسمی صاحب قبلہ, ان کی سائٹ ہے اور ایک زندہ سائٹ ہے. ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری شیعہ سائٹس کے نام آئیں گے, لیکن رابطہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سال میں ایک آدھ مہینے جوش ہوتا ہے, باقی وہ بند پڑی رہتی, لیکن نہیں ڈسکشن بھی ہیں, سوالوں کے جواب بھی ہیں, حوالے بھی ہیں. تو اس قسم کی 3-4 سائٹس, ان برادر محترم کو اور ان سے ملتی جلتی خواہشات جنہوں نے ظاہر کی, ان کو میرا مشورہ کہ وہ اس جانب جائیں, انشاءاللہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن دوسری خواہش وہ فقط اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ شارجہ کے حوالے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھوں گا, ورنہ کم سے کم 150-200 دفعہ یہ حدیث پڑھ چکا ہوں, بلکہ اس حدیث کی وجہ سے بھی پروردگار مجھے خاصی برکت دی. یعنی دنیا کے بہت سارے نئے نئے علاقوں میں جب میں پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تعارف فقط اس ایک حدیث کی وجہ سے, اور لوگ کہتے ہیں وہ والی حدیث والے, جی وہ والی حدیث والے. یہاں کبھی پڑھنے کا موقع اس لیے نہیں ملا کہ اول تو میں نے یہ موضوع کبھی نہیں لیا تھا, اور دوسرا کیسے تو اور یہاں کے مومنین کا دبئی آنا جانا رہتا, یہی سوچ کے چھوڑ دیا کرتا تھا کہ یہ ساری باتیں لوگوں نے سنی ہوں. لیکن چلے اگر ایک سنی ہوئی حدیث جو موضوع سے ریلیٹڈ ہو اور مختصر ہو ایک بار اور سن لیں تو کیا حرج ہے. اور حدیث یہ کہ کائنات کا مولا کوفے کے ممبر پر خطبہ دے رہا, اور اس خطبے آخری زمانے کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. اس ایک مسئلے پر بھی میں اکثر روشنی ڈالتا رہتا ہوں کہ آخری ایمان ان کے حالات, ان کی نشانیاں, ان کے ظہور سے متعلقہ مسئلے, یہ ایسا نہیں ہے جو بالکل آخری ائمہ 10ویں یا 11ویں نے بیان کرنا شروع کیا. آخری ایمان کے اس دنیا میں آنے سے صدیوں پہلے سے یہ ساری باتیں شروع ہو چکی تھی. انبیاء کے خطبات میں آخری ایمان کے ظہور کا تذکرہ, پیغمبر کی حدیثوں میں آخری ایمان کا تذکرہ ہے, مولا کائنات کے تو بے شمار خطبات, اتنے سارے خطبات آخری ایمان کے حوالے سے کہ باقاعدہ ان سارے خطبات کو ملا کے ایک نام دیا گیا الملاہم والفتن, وہ خطبات جس میں آخری زمانے کی پیشین گوئیاں اور اس زمانے کے فتنے یعنی آزمائشوں کا تذکرہ, کئی خطبات نہج البلاغہ تک میں کئی خطبات اس حوالے سے, ان میں سے خطبہ یہ, اور کچھ کم از کم بغداد والا خطبہ وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ایک مجلس میں آئے گا. تو نہج البلاغہ سے آخری ایمان کے حوالے سے یہ دو خطبات, آج پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع بہت وسیع, اور بعض ایسی مجلسیں آپ کے جو نوا میں ہو رہی ہے جس میں جانے کے خواہش مند بہت سارے مومنین, چنانچہ میں اس طرح مجلس کو وقت میں ختم کرتا ہوں. کہ جو دونوں مجلسیں سننا چاہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا آپ مختصر بات, خطبہ دے رہا ہے میرا مولا اور دوران خطبہ وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو بعد میں بھی کئی ائمہ نے دہرایا, خالی وہ جملہ, اور مولا سے پہلے اللہ کا رسول بھی اپنے زمانے میں وہ جملہ دہرا چکا. کیا جملہ مولا؟ آخری زمانے کی نشانی کیا؟ تو امام اور ادھر پیغمبر یہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کی نشانی یہ کہ ہمارے ماننے والے تک گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے اور چار گناہ بہت زیادہ کھل پہ انجام دیے جائیں گے. لیکن جب چار گناہوں کا تذکرہ پیغمبر فرما رہی اور جب چار گناہوں کا تذکرہ امام فرما رہی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پوری تاریخ اسلام یہ گناہ تو ہر دور میں رہے اور بہت کھل کے رہے, تو فرق کیا ہو گیا؟ جب ہر دور کا گناہ نہیں, وہ اگلا جملہ کا آخری زمانے کی پہچان یہ کہ چار گناہ ہمارے ماننے والے تک بہت کھل کے انجام دیں گے. لیکن فرق یہ ہو جائے گا کہ پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے لیکن یا تو گناہ کو گناہ مانتے تھے یا اس مسئلے میں دخل ہی نہیں دیتے تھے. آخری زمانے کا مومن کسی طرح سے پہلے یہ ثابت کرے گا کہ یہ حرام حرام ہی نہیں ہے, حلال, اور جب اسے حلال بنا لے گا تب اسے انجام دے گا. ہمارے بہت ہی مشہور مسجد مرحوم آیت اللہ العظمہ اعلی سید محسن حکیمت طباطبائی تھے, بڑی عظیم شخصیت, واقعان جو لفظ استعمال ہوتا ہے بے تاج کے بادشاہ, اور اتنی بڑی رکاوٹ تھی عراق کے اندر کمیونسٹوں کے آگے بڑھنے میں کہ پھر بھرپور انتقام لیا گیا خاندان حکیم سے اس بات کا. لیکن جو ان کا زمانہ سن 1945 سے لے کے 1970 تک واقع تخت حکومت کے قریب بیٹھے, اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو, فوجیں کسی کے کنٹرول میں ہو, خزانہ کسی کے پاس ہو, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کسی کے کنٹرول میں ہو, بات صرف اور صرف آغائے محسن الحکیم کی چلاک کرتی. وہ فرماتے تھے اور بالکل واضح بات ہے کہ غیبتیں تو بہت سارے لوگ میری کرتے ہیں, اور میری کیا, ہر آدمی کی غیبت ہوتی, بہت مشکل سے کوئی ایسا بچے گا اس دنیا میں جس کی غیبت نہ کی جائے اور برائی نہ کی جائے, بلکہ جو ایسا بچ جائے نا وہ سب سے بڑا منافق ہوتا. وہی آدمی لوگوں کی برائی سے بچتا ہے جو سب کو خوش کر سکتا, اور جو سب کو خوش اور راضی کر سکے اس کے منافق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. حق والا تو یقیناً کچھ لوگوں کو ناراض کرے گا, جو ناراض ہوئے ہیں وہ آخر اس کی برائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لوگ ہماری برائی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کی ایک حدیث پہلے بھی پڑھی تھی, آج بھی پڑھ دوں. جب خدا نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بتا کہ تو اتنی تبلیغ کی زحمتیں اٹھا رہا اور نبوت کی اتنی پریشانیاں, مجھ سے کچھ چاہتا؟ کہا خدا بندہ کچھ نہیں چاہتا ہوں, صرف ایک چیز چاہتا ہوں. یہ روایت حضرت موسیٰ ہی کے حوالے سے آ سکتی, کیونکہ تمام انبیاء سب سے بدترین اور سب سے شریر ترین اور سب سے متفنی جو قوم ملی ہے وہ حضرت موسیٰ کو ملی. یہودی جو اللہ سے بھی کھیل کرنے سے باز نہیں آتے, تو کہا کہ چاہتا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات چاہے مانے چاہے نہ مانے, کم از کم برائی تو نہ کریں, تہمتیں تو نہ لگائیں, غلط قسم کے الزامات تو نہ لگائیں, ماننا ہے مانے, نہیں ماننا چلے جا. خدا نے کہا اے موسیٰ تم نے ایک ایسی بات طلب کی جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی ہے, برائی کرنے والے تو میری بھی برائی کیا کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا اصول کہ ہر سمجھدار مومن ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار و آمادہ ہوتا ہوں. لیکن آغائے محسن الحکیم مسکرا کے فرماتے ہیں, یہ ایک مرجے کا مذاق اور مزاح کا انداز, کہ جاہل آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس سے میں اتنا نہیں ڈرتا ہوں, جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی برائی کرتا ہے اس سے بہت ڈر لگتا. آپ نے دیکھا ہو نا کہ ہمارے معاشرے میں کیسا گروہ, ایک کتاب پڑھ لی اور بس, کتاب کیا پڑھ لی سمجھنے لگے کہ ہم امام خمینی بن گئے, ایک ہلکا سا کتاب کیا ان کے ہاتھ میں آ گیا سمجھنے لگے کہ جیسے اب ہم سے بڑا مفسر ہے قرآن کوئی دنیا میں نہیں. کہا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ان کی برائی سے بڑا ڈر لگتا. کیوں؟ ظاہر آدمی برائی کرتا ہے کرتا چلا جاتا, یہ جھوٹے ہیں, یہ دنیا پرست ہے, یہ دولت والے ہیں, یہ ہیں, یہ وہ, پڑھا لکھا تکنیک کے ساتھ برائی کرتا. پہلے ادھر ادھر سے دلیلیں لا کے ثابت کرے گا کہ آغائے محسن الحکیم کی برائی کرنا واجب ہے اور اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کی توہین کی جائے, اس کے بعد پھر برائی کرتا. پہلے جائز الغیبہ یا واجب الغیبہ قرار دیا جاتا, جاہل آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتا, وہ برائی ہے تو کر دے لو, پڑھا لکھا آدمی نہیں, پہلے ثابت کرے گا کہ قرآن اور حدیث قیامت ٹوٹ پڑے گی اگر اس مرجے کی برائی نہیں کی, اس کے بعد برائی کی جائے گی. یہی میرا مولا کہہ رہا کہ شراب ہر دور میں پی گئے, آخری زمانے کے مومن کا مسئلہ یہ کہ ایسے ہی شراب نہیں پیے گا, پہلے ثابت کرے گا کہ یہ والی شراب بالکل حلال ہوتی. اور یہ بھی بتا دیا کیسے ثابت کرے گا, فرمایا شراب کو دوا کے نام پر حلال کیا جائے گا اور گانے کو تفریح کے نام پہ حلال کیا جائے گا اور رشوت کو ہدیے اور تحفے کے نام پہ حلال کیا جائے گا اور سود کو نفے کے نام پہ حلال کیا جائے گا. تو آخری زمانہ ہو جب شرابیں پی جائے, سود کھایا جائے, رشوتیں دی جائیں, گانا سنا جائے, مگر پہلے کسی نہ کسی اوٹ پٹان دلیل کے ذریعے انہیں حلال اور جائز قرار دیا جائے اور جب حلال ہو گیا تو بہت ہو ہی گیا. لیکن عام مجمع کے لیے اتنا بیان, میں یہ حدیث نہیں سنا رہا تھا, میں تو اس کے بعد والی, اگر یہ حدیث سنانا ہوتی تو خالی رسول کا ریفرنس دیتا کیونکہ پیغمبر نے حدیث یہاں تک سنا دی. نہیں, مولا یہ حدیث ارشاد فرما کے ممبر سے تھے اور ایک بار کمیل ابن زیاد آگے بڑھے, یا امیر المومنین میری تسلی اتنے سے بیان سے نہیں ہوئی, یہ تو بہت ہی زیادہ عمومی بیان ہے, بہت ہی جنرلائز کیا آپ نے. مولا وہ خاص ایسی نشانی بتائی جس کے بعد ہمارے لیے پہچاننا زیادہ آسان ہو جائے کہ اب آخری امام آنے والا. مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ یہی سوال اگر کوئی اور کرتا تو میں اس کا جواب نہیں دیتا. جواب دیا جاتا ہے سامنے والے کے ظرف کو دیکھ کر, صلاحیت و استطاعت کو دیکھ کر, یہ کتنا برداشت کر سکتا, لیکن تم ایسے کہ تمہیں جواب دیا جائے گا چلو. اور آقا اور غلام, امام اور ماننے والا, استاد و شاگرد ایک بار شہر کوفہ سے نکل کے اس جنگل میں گئے. یہ بہرحال اس جنگل پہ ہزاروں بستیاں قربان, اس لیے کہ وہ نجف کا جنگل تھا اور اب تو بہرحال اتنا آباد. ایک جگہ لے جا کے میرے مولا نے کمیل ابن زیاد کو کھڑا کر دیا, جن سے منسوخ دعائے کمیل آپ نے کل رات یقیناً پڑھی ہوگی, اور کہا کمیل یہ درخت کو دیکھ رہے؟ مولا دیکھ تو رہا ہوں, مگر اس میں کیا خاصیت؟ ایسے تو کھجور کے سینکڑوں درخت عراق اور عرب کے صحراؤں میں پائے جاتے ہیں. کہا یہ خاصیت, یہ وہ درخت جس پر تمہیں سولی دے کے شہید کیا جائے گا. گھبرا گئے تمہیں, مجھے سولی دی جائے, چاہے ایسا جرم کیا ہوگا, ڈرتا ہے نا آدمی اپنے آنے والے حالات, کیا میں کسی کو قتل کر لوں گا, کیا میں کوئی ایسا گناہ کروں گا جس کی سزا اسلام میں سولی ہے, کیا میری وجہ سے شریعت کے حرام حلال حلال حرام ہوں گے؟ گھبرا گئے, لفظ سولی سے اس لیے گھبرا گئے کہ آخر میں نے غلطی کیا کی ہوگی. کہا نہیں تمہیں, تمہیں سولی اس لیے نہیں دی جائے گی, اس لیے دی جائے گی کہ ایک لعین ابن لعین تمہیں گرفتار کر کے مطالبہ کرے گا کہ مجھ سے, یعنی اپنے مولا علی سے بیزاری ظاہر کر. اس سے پہلے کہ مولا کا جملہ مکمل, تو میں نے طلب دے گا مولا مر جاؤں گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی ہوگا اور یہی ہوگا, اس جرم میں تمہیں سولی دی جائے گی, اس جرم میں تمہیں پھانسی دی جائے گی. میں نے کہا الحمدللہ, پھانسی مسئلہ نہیں تھا, اگر علی کے نام پہ پھانسی اور سولی مل رہی ہے تو ہزار مرتبہ قبول کرنے کو تیار, اس لیے کہ وہ کمیل آج کا مومن کو چھوڑی یہ داڑھی رکھنے کو علی کے نام پہ تیار نہ ہو بلکہ داڑھی کا موضوع کسی تقریر میں آ جائے تو پلٹ کے کہہ دے کہ مولانا کتنے سال تک یہ موضوع چلے گا, کتنے سال تک چلے گا, کتنے سال تک قیامت چل شریعت چل رہی. اب آپ ذرا شریعت تو اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا. آپ بازار میں جاتے ہیں نا, بسکٹ کا ڈبا اٹھایا ایکسپائری ڈیٹ کیا, کوک کا کین اٹھایا ایکسپائری ڈیٹ کیا, چاکلیٹ اٹھائی ایکسپائری ڈیٹ کیا, کھانے پینے کی کوئی چیز آپ نے اٹھائی ایکسپائری ڈیٹ کیا. جب تک ایکسپائری ڈیٹ ہے اس وقت تک وہ چلتی. ذرا شریعت اسلامیہ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا اس میں کیا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے. جس دن یہ شریعت ختم ہونے والی ہے, جس دن وہ ایکسپائر ہو جائے, پھر نہ داڑھی کا موضوع میں بیان کروں گا, یہ میرا وعدہ, نہ حجاب کا مسئلہ بیان کروں گا, نہ کھانے کی خرابی بیان کروں گا, نہ نماز کے موضوع پہ آؤں گا. اب اب وہ لوگ جو میری طرح سے دو خرابیوں میں مبتلا, ایک یہ کہ آئی سائٹ کمزور اور دونوں دور اور قریب, اور شوگر کا مرض بھی ہے جس کی وجہ سے صبح شام آئی سائٹ میں فرق ہوتا. ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے بہت باریک لکھی جاتی, تو کبھی وہ اٹھاتے ہیں چشمہ وشمہ اتار کے دیکھتے ہیں, نہیں پڑھا جاتا تو برابر والے سے کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا, تم پڑھ کے سنانا. یہ ریکویسٹ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں نے وزرا شریعت کو اٹھا کے دیکھا تھا, اس پر ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی, مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ سن 2001 میں ختم ہو رہا ہے, کہ 2002 میں ختم ہو رہا ہے, کہ اسی مہینے کے آخر میں ختم ہو رہا, بلکہ اگر اسی عشرے کے بیچ میں ختم ہو رہی ہے شریعت, تو میں اسی عشرے کے بیچ میں اپنا موضوع بدل دوں گا. بس ایک مدد آپ سے چاہیے, ایک ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں. تو آپ وہ کنیل ہیں کہ مولا اس وقت سولی کے نام پہ گھبرا گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی طرح سے نیکیوں کے بعد انجام برا ہو, کوئی گناہ کی وجہ سے سولی ملے, اور جب پتا چلا محبت علی کی وجہ سے سولی مل رہی ہے, کہا کہ 100 زندگی آپ کا نثار, 100 زندگیاں نثار. اور یہاں داڑھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے, تذکرہ داڑھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. آج اتفاق سے جتنی تقریریں ہوئی سب میں داڑھی کا موضوع آیا. تو آئیے نہ صرف یہ کہ اس درخت کو اچھی طرح سے یاد کیا, بلکہ ہر صبح و شام آتے جاتے وہ طرف کے نیچے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے, اس کو پانی دیا کرتے کہ بھائی تو وہ ہے کہ جہاں میرا آخری ٹھکانا ہوگا. جیسے آدمی کہیں چلا گیا ملازمت کے لیے, لیکن اپنا ایک گھر بنا دیا اپنے گاؤں کے اندر اپنے شہر میں, اور کہتا ہے آخر تو یہی آنا ہے نا, اس کو سجا کے رکھو, کمیل کی حالت ہی دیکھے. یہ بات کا مرحلہ, کمیل نے ابھی مولا سے اتنا سننے کے بعد تھا, لیکن یا امیر المومنین میرا سوال کہاں چلا گیا؟ سوال تو یہ تھا نا کہ آخری زمانے کی ایسی نشانی بتائیے کہ ذرا سا اطمینان ہو جائے, جب آ گئے آخری زمانہ. وہ سوال کہاں چلا گیا؟ کہا وہی سوال کا جواب دے رہا ہوں. کمیل یہ درخت اس وقت کہاں؟ کہا مولا جنگل, ویرانہ, بیابان. کہا کمیل زمانہ گزرے گا, اس درخت کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی آبادیاں بستیاں آئیں, اس کے اندر چھوٹے سے ایسے کچے کچے مکان بنے, پھر زمانہ اور آگے بڑھے گا, یہ ساری بستیاں مل کے پورا شہر بن جائیں, زمانہ اور آگے بڑھے گا, یہ کچے مکان اور جھگیاں پختہ مکان میں بدلیں گی, پھر زمانہ اور آگے بڑھے گا, یہ مکان ذرا بلند منزلت والے ہوں گے, اور پھر زمانہ اور آگے بڑھے گا, ہر مکان کے اندر ایک شیطان آ کے بیٹھے گا, اور اس شیطان کی نشانی ہر مکان کی چھت پہ لگائی جائے گی. بیان الائمہ میر زین الدین کی وہ کتاب جو میرے گھر میں بھی موجود ہے, روایت وہاں پہ کہا کہ یہ ہر گھر میں آ کے شیطان بیٹھے, اور اس کی ایک نشانی گھر کی چھت پہ لگائی جائے گی. وہ یوسما بے اینٹینا, اور اس زمانے کے لوگ اس نشانی کو اینٹینا کہا کریں گے. جب اینٹینا والا شیطان گھروں میں آ جائے, سمجھ لینا کسی وقت اس طرح سے میرا بیٹا آ سکتا ہے کہ صبح گھر سے نکلو تو یہ نہ کہنا کہ شام کو ضرور آؤں گا, ہو سکتا ہے کہ دن میں کسی وقت میں مکہ پہنچ جانا پڑے, اور شام کو گھر آؤ سارے کام نمٹا کر, تو یہ نہ کہنا یہ وہ الحمدللہ فجر تک اسی گھر میں رہنا, ہو سکتا ہے رات کو رات تمہیں پہنچ جانا پڑے. اتنا قریب ہوگا میرے بیٹے کا ظہور اس شیطان جس کی نشانی کا نام اینٹینا, اس شیطان کے ساتھ نجف جانے والے. یہاں تک تو گواہی دیتے کیا وہاں کوئی کھجور کا درخت نہیں بلکہ بڑا شاندار روضہ ہے کمیل کا, جسے محبت علی کے جرم اس ابن سیاد نے سنی دی کہ جس کی خبر ڈھونڈے سے کہیں نہیں ملتی. لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہیں, لوگ تلاش بھی کر رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے نہیں جوتے مارنے کے لیے, لیکن ڈھونڈنے سے بھی خبر نہیں ملتی. اور آج کمیل کا روضہ کیا شاندار روضہ, مرجے خلائق ہے, خاص عام وہاں جاتا ہے اور چاروں طرف پختہ عمارت ہے. اور مولا نے کہا اس میں شیطان آ کے بیٹھنا, اور شیطان کی نشانی کا نام اینٹینا ہوگا. جب چار گناہ حلال کر دیے جائیں اور گھروں میں وہ شیطان آ جائے جس کی نشانی کا نام اینٹینا, تو سمجھ لینا آخری زمانہ آ گیا. اب ایک سوال, ایک سوال, شیطان کس چیز کا نام, کس چیز کا نام؟ شیطان نے خود اپنی ایک پہچان بتائی. کیا پہچان بتائیے؟ جو خدا بندہ اور یہ خدا سے بات کی ہے دو بدو, اور جو بات کی ہے وہ میرے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے, جو خدا سے بات کی اور ایک پہچان بھی بتائی. اے خدا, آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا, اب نہیں چھوڑوں گا آدم کی اولاد کو, اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر ہر طرح سے ان پہ حملہ کروں گا اور انہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکوں گا. یہ شیطان نے اپنی پہچان بتائی کہ میں وہ ہوں جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتا ہوں. اب آئیے سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ سنیں, اور اس آیت کے ترجمے کے بعد پھر ایک حدیث بھی سماعت فرمائیے جو اس آیت کو اور واضح کریں گے. سورہ جمعہ کی آیت یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اے حدیث, یہ مکے والے جب کہیں مال و دولت کا مسئلہ دیکھتے ہیں, تجارت اور لہوہ, اور جب کہیں کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں, مدینے والے جب کبھی کھیل تماشے کو دیکھے یا تجارت کو دیکھے, لن فضو الیہ, تو دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ تارا کو کا قائمہ اعتراض یہ ہے کہ ابھی تیرے ساتھ نماز کے اندر موجود تھے, تو نماز پڑھ رہا ہے, پلٹ کے دیکھا تو سارے نمازی بھاگ کے جا چکے. بھائی کہاں چلے گئے؟ تاکہ کھلا جگہ تجارتی قافلہ آیا اور ذرا ہم لیٹ ہو گئے تو سارا فائدہ وہ لوگ اٹھا لیں گے, ہم تو بلا وجہ نقصان اٹھائیں گے. او لہوا, یا یہ بھائی کہاں چلے گئے؟ کہا کہ شارجہ کے اسٹیڈیم میں بڑا دلچسپ میچ ہو رہا ہے, آخری اوور چل رہے ہیں, نمازیں تو کبھی بھی پڑھی جاتی, نماز کی تو قضا بھی ہوتی ہے, کرکٹ میچ کی تو قضا بھی نہیں. وہ ادارہ ہو تجارت او لہوا ان فضو الیہ, ذرا آیت کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے مدینے کے منافقین کا جو کردار پروردگار نے سورہ جمعہ میں رکھا, اور خاص مصلحت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ قیامت تک ہر جمعے کے دن نماز میں یہ کردار دہراتے رہنا, اس لیے کہ یہ اس زمانے میں ختم نہیں ہوا, یہ ظہور امام تک چلتا رہے گا. تو ہر جمعے کو یاد دلانا, جمعے کا دن اگر آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کی تو یہ آیت آپ سن کے آئے ہوں گے, لیکن سنا کیا؟ اظہارہ اور تجارت گروہ ہے منافقین, نہیں یہ منافقین تو ہیں مگر ایک عجیب ٹائپ کے منافقین. یہ وہ منافقین کہ شروع میں یہی لوگ پیغمبر کے لیے تڑپ رہے تھے, تڑپ رہے تھے. پیغمبر مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں نہیں پیدا ہوئے, تو سوال یہ ہے کہ مدینے کیسے آ گئے؟ اور جواب یہ کہ جب حضرت ابو طالب اور خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہوا تو جبرائیل امین نے آ کے پیغام دیا نا کہ ابھی تمہارے محافظ چلے گئے ہیں, مکہ تمہارے لیے محفوظ شہر نہیں ہے, یہاں سے ہجرت کرو. ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ بہت ساری چوائسز, بہت سارے شہر. مدینے والے طلب کیا, آفر مدینے والوں نے دی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کہیں جانا تو خود سے ڈھونڈتا, کینیڈین ایمبیسی سے امیگریشن فارم لے کے آ گیا, آسٹریلین ایمبیسی سے جا کے پوچھا کہ پاسپورٹ کیسے ملتا, امریکن ایمبیسی کے پاس گیا کہ گرین کارڈ کہاں سے ملتا, اور ایک یہ کہ سامنے سے آ کے کسی نے پیشکش کی. پیغمبر مدینہ نہیں گئے, مدینے والے پیغمبر کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول, یہاں آپ کے لیے حالات مشکل ہے, ہمارا شہر آپ کے لیے حاضر, آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں. اور پیغمبر اگرچہ لفظ توہین آمیز ہے لیکن کمی ہے وقت کی وجہ سے برداشت کر, پیغمبر اگرچہ پناہ کی تلاش میں تھے لیکن پھر بھی فوراً ان کی بات نہیں مانی. کہا بلا رہے ہو, بلا رہے ہو, ہم بھی تو کسی کو بلا رہے ہیں نا, بلا رہے ہو تو کیا سوچ سمجھ کے بلا رہے ہو کہ جوش و جذبات میں بلا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں, سوچ سمجھ کے بلا رہے. کہا قربانی دینا ہوگی, کہا حاضر, کہا کہ اپنی اولاد کا قربان کرنا ہوگی, کہا حاضر, کہا پھر بھی نہیں, ابھی ٹھہر جاؤ, اگلے سال دوبارہ ڈسکشن ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا کہ پیپسی اور کوک کی طرح سے یہ وقتی اچانک ہو, ختم ہو جائے, پھر اگلے سال پھر آنا, اگلے سال پھر آئے, اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پچھلی دفعہ مرد آئے تھے, اپنی دفعہ عورتوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول, ہمارے جذبے کی طاقت اور ہمارے جذبے کی سچائی کا ثبوت یہ کہ ہمارے ساتھ خواتین بھی آ رہی ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے. اس لیے جو باپ تو پھر بھی کہیں بیٹا قربان کر دیتا, ماں روک لیتی, کمائیں بھی آ رہی. پیغمبر نے پھر ساری بات سنی, کہا کہ نہیں, ایک سال اور ٹھہر جاؤ. پیغمبر کی عمر 50 سال تھی جب ابو طالب کا انتقال ہوا. پیغمبر کو معراج کا سفر ملا, معراج کے سفر میں حکم ہجرت ملا, اور 53 سال کی عمر میں پیغمبر نے ہجرت کی. 3 سال معاملے کو تاخیر میں ڈالا, کیوں؟ سامنے والوں کی ٹیسٹنگ کے لیے, سامنے والوں کی آزمائش کے لیے. ہر سال وہ لوگ آتے تھے, پہلے سال 12 آدمی آئے, اگلے سال اور بڑھ, تیسرے سال کا 70 کاغذ مکمل ہوا, تیسرے سال, اور 72 آئے. اب پیغمبر نے کہا باقاعدہ مسلم معاہدہ کرو کہ بلا رہے ہو تو ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. 2 جملے کر کہا اللہ کے رسول, ہم یہ معاہدہ بھی کرتے ہیں اور اپنی ہی طرف سے نہیں, سنیے, اپنی اولاد کی طرف سے بھی, کہ قیامت تک جب بھی ہماری کہیں اولاد ہو وہ آپ اور آپ کی اولاد سے اپنی جان قربان کریں گے. اتنی ساری پختگی کے بعد پھر پیغمبر نے کہا میں ہجرت کرتا ہوں. ایک جملہ بہت بات کا یاد دلا دوں, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد النبوی کے ستون کے قریب کھڑے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری اور زیر لب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے دادا ہمارے جد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ورزی کی. مولا چھٹے امام یعنی پیغمبر کی 6ویں پشت میں کون سے معاہدے کا تذکرہ ہو رہا؟ کہا ہجرت کے موقع پر جو اہل مدینہ نے معاہدہ کیا تھا. اور یہ کس حالت میں ہو رہا, کس حالت میں ہو رہا؟ جب منصور دوانقی نے کہا کہ بغداد شہر بناؤ, جس بغداد شہر کے بناتے وقت امام کے ظہور کی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ شہر جو سادات کے خون پہ بن رہا ہے یہ تباہ ہو کے رہے گا, تباہ ہو کے رہے گا, تباہ ہو کے رہے گا. وہ مولا کے خطبے کے حوالے سے بات کی مجلس میں آئی. لیکن بغداد کی تعمیر کے لیے کیا حکم دیا؟ پانی استعمال نہ کرنا. تو کیسے شہر بن؟ کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا پانی نہ صحیح تو کوئی تو لکوڈ, کوئی تو سیال, کچھ تو مایا چاہیے. تو ہم دیتے خون, اور خون کہاں سے ملے؟ کہا مدینے پہ حملہ کرو, سادات کے جتنے بھی نوجوان نظر آئے پکڑ پکڑ کے لاؤ, ان کے خون کو بالٹیوں میں جمع کرو اور بغداد کا شہر بنا. میرا 6ویں امام کے منظر دیکھ رہا کہ آئی ہے منصور کی فوج, حملہ کیا, چھاپہ مارا, جتنے ان کے پاس لسٹ تھی کہ اس دفعہ 200 خون چاہیے, 200 نوجوان پکڑے جا رہے ہیں, جو ہاتھ میں آ گئے صرف اتنا پوچھتے کہ سید ہو کے نہیں, تقیہ بھی نہیں چلے گا. سادات کے جسم سے اس زمانے میں ایک عجیب بھینی بھینی خوشبو اٹھا کرتی. وہ بعد میں خود امام نے دعا مانگی کہ پروردگارا اس نعمت کی وجہ سے یہ پارے جا رہے ہیں, چنانچہ وقتی طور پہ یہ نعمت سلب کر دے. وقتی کا مطلب جب زمانے کا امام آئے گا سادات کے بدن سے پھر یہ خوشبو اٹھنے لگے گی اور پہچان بھی ہو جائے گی اصلی کون ہے, نقلی کون ہے, کھڑا کون ہے, کھوٹا کون ہے, مدینے والا کون ہے, کھوکرا پار والا کون ہے. لیکن یہ باقی ایک الگ موضوع. اچھا یہ امام 6 پشتوں کے بعد 150 سال کے بعد بھی وہ معاہدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمارے دادا سے کیے جانے والے وعدے کو پورا نہیں کیا. یعنی پیغمبر نے اتنا پکا وعدہ لیا تھا, اتنا پکا وعدہ, اس کے باوجود اتنا پکا وعدہ کرنے والے کتنے جلدی پگھل گئے. کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب ان لوگوں جو پیغمبر کے لیے اپنی جان, اپنی اولاد کی جان, اپنے گھر کی خواتین, اپنا مال, ہر قربانی دینے کو تیار, اور یہ کہہ رہے کہ قیامت تک کے لیے وعدہ. قیامت تو بہت دور کی بات ہے, 2 ہجری آ گئے. پیغمبر نے نماز شروع کی اور ادھر تجارتی قافلہ آ گیا, ایک ایک کر کے سب پیغمبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تجارتی قافلے پہ اگر چلے گئے تو پھر بھی دل کو صبر آ جائے, کیوں میں کچھ پیسہ کما کے لائے. لیکن جب خالی کھیل تماشے کی خاطر مدینے کی مسجد کے پیچھے فردوس کا میدان تھا اور وہاں پہ روز ریس ہوتی تھی اور ایسے بدبخت و نامعقول لوگ بھی تھے کہ مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی اور انہوں نے تو فردوس شروع کر دی اور ایک ایک کر کے نمازی جا رہے ہیں. میں تجارتی قافلے کو دیکھ کے گئے, آخرت کا نقصان کیا, دنیا میں تو کچھ پروفٹ کمایا, یہاں پہ تمہیں کیا ملا؟ آخرت بھی گئی دنیا بھی گئی. کیوں فری نہیں ہوتا, ٹکٹ دینا پڑتا, لاکھوں روپئے کمائے ٹیم والے کے کروڑوں تو نہیں کیا ملتا. اور وہ ریس ہوتی ہے کہ جو وہاں تو فکس ہو کے نہ ہو, یہاں تو بہرحال پہلے سے فکس ہوتی ہے, ہر آدمی آپ کو بتا دے گا کون جیتنے والا ہے کون ہارنے والا ہے. اس کے باوجود بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کیسے نظر آتے ہیں, کیسے ہائے ہائے ہو رہا ہے, کیسے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, کیسے ٹی وی کی اسکرین پر مومنات کی تصویریں آ رہی ہیں. یہ ایسی دعا تو اس دن بھی نہ مانگی ہوگی جس دن اس کا بیٹے کی زندگی خطرے میں تھی. لیکن یہ مثال قرآن کیوں ہر جمعے کو دوہرا رہا؟ کہا کہ خالی مدینے والوں نے ہی ہمارے رسول کو نہیں بلایا تھا, آخری زمانے میں کچھ مومن بھی آنے والے ہیں جو ہماری آخری حجت اپنے زمانے کے امام کو بلائیں گے اور بہت لہک لہک کے بلائیں گے, عقیدت سے بلائیں گے, طلب طلب کے بلائیں گے, ہر قربانی دینے کا جذبہ رکھ کے بلائیں گے. مگر پہلے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر دو, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, کیا ایسے بن گئے ہو کہ اگر امام آئے, ایک طرف امام ہو ایک طرف تجارت ہو تو امام کو ترجیح دو تجارت کو چھوڑ دو, ایک طرف امام ہو اور ایک طرف کھیل تماشا ہو تو امام کی طرف جاؤ اور کھیل تماشے کو چھوڑ دو, کیا ہو ایسے؟ ہم نے کہا کیسے امام بلا رہی, اچھا کوئی امام سے بھی افضل ہے اس کائنات میں؟ ہے امام کا پیدا کرنے والا وہ کہ جس کے سامنے خود امام کی پیشانی جھکتی. تم نے کہا کہ بھائی امام بلائیں گے تو کھیل تماشے میں بھی لات مار کے آئیں گے, تجارت پر بھی لات مار کے آئیں گے. اچھا امام سے بڑا تمہیں بلاتا کون بلاتا؟ امام خود امام فرماتے کہ جب کبھی کسی مسجد سے حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے, یہ محسن نہیں بلا رہا, یہ پروردگار بلا رہا. محسن تو اس کی جانب سے ڈیوٹی پہ رکھا گیا ہے, بلا تو خدا رہا ہے کہ آؤ نماز کے لیے. جاتے ہو تو کھیل تماشا چھوڑ کے جاتے ہو, تجارت چھوڑ کے جاتے ہو, اب دیکھ لو, آزمائش کرو. خاص طور پر اس لیے وقت تمہارے پاس بہت کم رہ گیا, وقت کہاں ہے تمہارے پاس, یہ مت سمجھنا کہ ابھی تو امام کے آنے میں سالوں باقی ہیں, بہت کم وقت رہ گیا. اور اسی کم وقت کا نتیجہ یہ, تو آپ نے بات سمجھی, شیطان کی پہچان یہ ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھ کے چلنے سے روکتا. اگر یہی کام ٹیلی ویژن انجام دے اور اگر یہی کام کرکٹ کا میچ انجام دے, اس کا نام بھی شیطان کہ روک رہا. اب میں حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو آپ کو اپنے مرضی کا فتویٰ معلوم کرنا. اوور آل ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سنیے, اور شیطان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی, جو اصلی شیطان ہے, جو اصل شیطان ہے, جہاں سے ساری شیطانت چلی, اسے پتا کہ جب تک آخری امام نہ آئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, کچھ بھی نہ کر مجھے نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا. میری موت آخری امام کے زمانے میں, تو اس کی حد تل امکان یہ کوشش ہے کہ آخری امام آنے ہی نہ پائے. ہر آدمی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا, کیا آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں؟ تو شیطان کے دل میں بھی یہی خواہش. اور زندگی بڑھانے کا طریقہ کیا؟ جتنی دیر سے امام آئیں گے اتنی میری زندگی بڑھتی جائے. اور دیر کیسے ہوگی؟ اگر ماننے والے ابھی امام کے لیے تیار نہیں, کھیل تماشے کو امام پہ ترجیح دیتے ہیں نعوذ باللہ, مالی فائدے کو امام پہ ترجیح دیتے ہیں نعوذ باللہ, گانے بجانے کو امام پہ ترجیح دیتے ہیں نعوذ باللہ, کیونکہ قرآن میں گانے کے لیے لفظ لحاظ آیا, تو پھر امام ابھی نہیں آئیں گے. یہ شیطان کا اپنا فائدہ ہے. ہم کہیں گے بھائی شیطان کا انٹرسٹ کیا؟ اس کا انٹرسٹ یہ کہ اس کی زندگی بڑھ رہی, کیونکہ تمام روایتیں متفق کہ آخری زمانے میں تین بڑے فتنے پیدا ہوں. امام کے ظہور کے بعد دجال کے نام سے آئے گا جو کل کا موضوع ہے. اور تیسرا فتنہ ہے شیطان جو 12 اماموں کے بعد اور رسول خدا سے پہلے آئے گا. اب آپ سے تو یہ توقع نہیں کہ آپ مجلس کے بعد حیرت سے گئے کہ مولانا کیا 12 امام بھی آنے والے. آج سے 20 سال پہلے, آج سے 15 سال پہلے, آج سے 25 سال پہلے لوگ یہ بات کہتے تو سمجھ میں بھی آتی تھی. اب تو اتنا آپ نے ذکر امام سنا ہے, اتنا ذکر امام سنا, یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے. اگر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض مومنین کے کان کھڑے ہو گئے, کیسے دیکھ رہا ہوں وہ ایک الگ, وہ رات کی بات بعد میں بتاؤں گا, لیکن کچھ چہروں پہ حیرت کے آثار نظر آئے. یاد رکھیے کہ ہمارا ایک انتہائی اہم عقیدہ جسے کہتے ہیں رجعت, جس کا خلاصہ یہ کہ ہم خالی آخری امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں, ہم پورے 4 کا معصومین کا انتظار کر رہے ہیں. مرتقب لرجعتکم ودولتکم, یہ زیارت جامعہ کا جملہ. کہ جب کسی غیبت امام میں پوچھا تھا کہ مولا پورا واقعہ یہ کسی, جو میں نے کہہ دیا ایسا کسی بھی نہیں, بڑی مشہور شخصیت, اگر میں ٹائم کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ساری باتیں کیسے سمیٹی جائے. کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا وعدہ ہے کہ غیبت میں ہم اپنے شیعوں کی مدد کرتے ہیں, مگر نہیں ملتی شیعوں کو مدد, کیوں؟ کہا ان سے یہ پوچھ لینا کہ کیا جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نماز شب پڑھ کر زیارت عاشورہ کی تکرار کر کے زیارت جامعہ کے ذریعے ہمیں بلاتے ہیں یا نہیں بلا لیتے. اور باقی میں پورا واقعہ ہے سید رشتی کا واقعہ, زیارت جامعہ یہ اس کا جملہ. کیا ہے میرے آقا اور مولا چاردہ معصومین زیارت جامعہ کو جامعہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی ایک امام کی نہیں ہے, وہ 14 معصومین کو جمع کرنے والی زیارت, جامعہ نام ہی اسی لیے. کیا ہے چاردہ معصومین؟ میں آپ کی رجعت کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ کی حکومت قائم کرنے کا امیدوار ہوں, حکومت قائم ہونے کا. منتظر لرجعتکم, اسی عربی تو آپ کو آ گئی نا عربستان میں, کہ لرجعتکم کم کا مطلب جمع کر رہی ہے آپ سب کی رجعت کا. وہ مرتقب لدولتکم, اور میں امیدوار ہوں کہ کسی طرح سے آپ کی دولت یعنی حکومت قائم. تو یہ ہمارا ایک عقیدہ. اگر دو عقیدے ہمارے ایسے جس کو قرآن نے بیان کیا لیکن ذرا سا چھپا کر, ایک عذاب قبر کا عقیدہ اور ایک رجعت کا عقیدہ. عذاب قبر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے لیکن ذرا سے گول مول الفاظ میں, رجعت کا عقیدہ بھی قرآن میں ہے مگر گول مول الفاظ نہیں, ذرا سا آیتوں کے درمیان چھپا تھا. اور یہ دو عقیدے جو کہ خالصتاً مومنوں سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے قرآن نے اس کو زیادہ واضح نہیں کیا. عذاب قبر کافروں پہ بہت کم آئے گا, شاید بالکل نہ آئے سوائے یزید جیسوں. عذاب قبر عام مسلمانوں پہ بہت کم آئے گا, عذاب قبر مومنوں کا عذاب. عذاب قبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا یہ جسم قبر میں جائے گا, گل سڑ کے ختم ہوگا, تو خدا بالکل ایک اس جیسا ایک دوسرا جسم ہمیں دے گا, بالکل آئیڈینٹیکل, جس میں مثالی, اور ہماری روح اس میں ڈالی جائے گی. کیونکہ اصل تکلیف جسم کی نہیں روح کی. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب جسم یہ ختم ہو گیا تو عذاب قبر کس چیز پر آئے گا؟ جسم موجود تب بھی عذاب ہمیشہ روح پر آتا ہے, جسم پہ نہیں آتا. چنانچہ جسم کے جن جن حصوں میں روح نہیں ہوتی, ناخن, بال, سین, ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا. شریعت کے مسائل ہیں, میں جان ہی رہا ہوں اصل موضوع ہی بہت مشکل. تو عذاب قبر یہ غلط اعتراض ہے کہ جب جسم نہ رہا تو کس پر ہوگا عذاب؟ جب جسم ہو تب بھی روح پر ہوتا ہے, جسم نہ رہے تب بھی روح پر ہوتا ہے. البتہ روح کو رکھا جائے گا جسم مثالی میں, لیکن آج کی مجلس عذاب قبر نہیں. شہید دستغیر کی کتاب برزخ پڑھ لیجیے گا, تفصیل اس میں موجود. البتہ ایک اشارہ کر کہ قرآن کے اندر آیت وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, مرنے کے بعد قیامت کے بیچ میں برزخ کا زمانہ آئے گا جس سے تمہیں گزرنا. اور سورہ مومن کی وہ آیت جس کے اندر مومن آل فرعون کا تذکرہ کیا ہے, النار يعرضون عليهم بالغدو والعشيا, یہ جو قوم فرعون آج کل ہر صبح و شام ان آگ میں جلایا جاتا. وہ یوم تقوم الساعۃ ادخلوا الی عذاب کبیر, یہ یہی آخری الفاظ کچھ مشتبہ ہو. اور قیامت کے دن کہا جائے گا اب تو اس سے بڑے عذاب کا سامنا کرو. یہ عذاب میں قبر ہے جو قرآن نے کہا آج کل ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے, قیامت میں کہا جائے گا اس سے بھی بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا. سورہ مومن کی 25ویں یا 26ویں آیت. مگر پھر آخر قرآن اتنا کھل کے کیوں نہیں بتا رہا کہ اس لیے کہ یہ عذاب قبر مومنوں کے لیے. ارے بھائی ہم تو مومن, ہمارے لیے تو عذاب نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا, اور تم خود ہی باز نہیں آتے تو اللہ کیا کرے. اللہ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ کوشش کرتا ہے تمہیں چھپا کے عذاب دے. قیامت کا عذاب ایسا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہوگا ساری مخلوقات کے. جہنم کا عذاب یہ ہے کہ سب کے سامنے, تو اللہ اول تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا, اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ تو اللہ چاہتا تمہارا پردہ پڑا رہے. اگر عذاب ملے بھی تو بالکل چھپ کر اور پوشیدہ طریقے سے. وہ قبر تو چاہتا یہ ہے کہ جب قیامت میں آؤ تو سارے گناہ تمہارے پاس صاف ہو جائے. عذاب قبر زیادہ اسی لیے مومن کے لیے. اور دوسرا عقیدہ ہے رجب, سورہ نحل آیت نمبر 83, سورہ انبیاء آیت نمبر 95, سورہ مومن آیت نمبر 11. تین واضح آیتیں جو بتا رہی ہیں کہ ایک رجب کا زمانہ. رجب کیا؟ رجب یہ کہ 12 امام کے علاوہ پورے 13 معصومین اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے, اور اکیلے نہیں آئیں گے, ان کے جتنے قریبی صحابی اور ماننے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ زندہ کر کے لائے جائیں گے, اور جتنے ان کے بدترین دشمن تھے وہ بھی زندہ کر کے لائے جائیں گے. اور ہر امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ اس طرح سے کرے گا کہ خدا کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی. کیا ہے میری حجت؟ اگر سے پتا ہے کہ انگور میں زہر ہے, مگر اس وقت اس زہر کو نوش کر لے اس لیے کہ تیری شہادت میں میرے دین کی بقا, وہاں یہ پابندی نہیں ہوگی. تو قدم قدم پہ آپ کو یہ منظر نظر آئیں گے جو مولا تلوار چل رہی ہے حاکم شام کے خلاف, اور وہ تلوار ہے جب خیمے کی رسی بھی کاٹی جا رہی ہے تو روتا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں گے حسین کا جہاد یزید کے خلاف, آپ دیکھیں گے چوتھے امام کی تلوار ہشام کے خلاف, آپ دیکھیں گے چھٹے امام کی تلوار منصور کے خلاف, آپ دیکھیں گے ساتویں امام کی تلوار ہارون کے خلاف, آپ دیکھیں گے آٹھویں امام کی تلوار مثلاً مامون کے خلاف, آپ دیکھیں گے نویں امام کی تلوار مثلاً معتصم کے خلاف, آپ دیکھیں گے دسویں امام کی تلوار معتصم کے خلاف, آپ دیکھیں گے گیارہویں امام کی تلوار معتصم اللہ کے خلاف. پابندی نہیں ہوگی اس دنیا میں. تو ائمہ طاہرین پہ پابندیاں, تو سارے ائمہ کا آنا, ان کے قاتلوں کا آنا, قاتلوں کے ساتھ قاتلوں کے حالی موالیوں کا آنا, ائمہ کے ساتھ ان کے مخلص صحابیوں کا آنا, اور پھر یہ چوائس مومن کو دی جائے گی. کیا چوائس؟ جو عقیدہ صحیح رکھتے ہیں اور غیبت میں انتظار کر رہے ہیں زمانے رجب کا, ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو پورے 4 کا معصومین آ رہے ہیں. اب اس کے اندر اللہ کا رسول اور شہزادی فاطمہ کو چھوڑ, 12 امام یہ اپنا اپنا لشکر لے کے آگے جنگ کریں گے. تم 12 کے 12 کو مانتے ہو, مگر تمہیں چوائس دیا جائے گا کہ بھائی ان میں سے کس کے لشکر میں شامل ہونا. آدمی مانتا سب کو ہے, لیکن فطری طور پر ہر ایک کی عقیدت کسی ایک سے بظاہر زیادہ لگتی ہے. جیسے مولا علی اور امام مدنی, ہم باقی تمام ائمہ کو انہی کے برابر مانتے ہیں, مگر جو فطری عقیدت ہے جھکاؤ ہے ایک لگاؤ ہو ان دو سے زیادہ, کہا جائے گا تمہاری مرضی. چھٹے امام کے لشکر میں جانا چاہو تو چلے جاؤ, اور اگر حسین کے لشکر میں جانا چاہو تو چلے جاؤ. ہر امام آئے گا اس کے اس زمانے کے صحابی, ان کے لیے چوائس نہیں, ان کو تو اسی امام کے ساتھ رہنا ہے جس کے ساتھ زندگی گزار چکے. مزے میں تو ہم ہیں, فائدے میں تو ہم ہیں, غیبت میں ہیں, ہمیں آج کل یہ اپنا بڑا نقصان لگ رہا لیکن بڑا فائدہ بھی ہے. کہا جائے گا کہ جس امام کے لشکر میں جانا ہے چلے جاؤ, اور ہم نے کہا خدا بندہ باری باری ہر ایک کے لشکر میں جانا. جیسے کہا جاتا ہے نا آج ہم سے کہ بھائی آپ کو زیارت پہ لے جائے, کہاں لے جائے, آپ کہتے ہیں سبھی جگہ لے جائیے, کربلا بھی ہے, نجف بھی ہے, سامرا بھی ہے, چلے جاؤ سب جگہ چلے جاؤ, اتنا مزہ آئے گا. کبھی مولا علی کے پاس بیٹھے مالک اشرف سے باتیں کر رہے ہیں, اور کبھی حسین کے ساتھ بیٹھے حبیب کے گلے میں باہیں ڈالی, اور کبھی چھٹے امام کے محفل میں پہنچے اور ابو نصیر سے گفتگو جاری, اور کبھی ساتویں امام کے پاس پہنچے علی ابن یقین سے کہا کہ بھائی وہ واقعہ ابراہیم کا اپنی زبانی سنا دیجیے, ایک عجیب مزہ آئے گا خیبت کے مومنین کا. باقی مومنین شارٹ وزٹ کر سکیں گے, لیکن بنیادی طور پہ کہا جائے گا چھٹے امام کا دربار سجا ہے تو وہ صحابی تو یہی بیٹھے جو اس زمانے میں چھٹے امام کے ساتھ تھے, مزے تو ہمارے, عائش تو ہمارے. زیادہ تھوڑی چیز کی تفصیل آگے والی مجالس میں آئے گی, لیکن ایک بار اور یہ بات دوہرا دوں, لیکن یہ جو ہمارا عقیدہ رجب کا عقیدہ یہ اپنی پیک اور انتہا کو پہنچے گا جب اللہ کا رسول ظاہر ہو, اور وہ کیوں آئے گا؟ رجب کے لیے تو آئے گا ہی, مگر وہ اس لیے آئے گا کہ جب 12 امام دنیا میں آ گئے, اپنے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر لیا, اس کے بعد خدا کہے گا شیطان بس چیپٹر کلوز, تمہارا ویزا ختم ہو رہا, کوئی ایکسٹینشن نہیں. کون سا ویزا؟ جس دن شیطان کو دھکے دے کے نکالا گیا تھا, فخرج منہا فانک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے, آج سے تو لعنتی ہے اور مردود. تو جاتے جاتے کا خدا بندہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں, ہاں کی, اور اتنے سجدے کیے ہیں, ہاں کیے, تو اس کا سلا جاتا ہوں, مانگ کیا مانتا, کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے. کہا قیامت تک کی زندگی تو نہیں مل سکتی, قیامت سہرا کی زندگی مل سکتی ہے, یعنی وقت معلوم. کہا خدا بندہ یہی دے دے. ہمارے یہاں جملہ بہت غلط مشہور, یہ سجدے تو شیطان نے بھی کیے تھے, کیا فائدہ پہنچا شیطان, شیطان کے سجدوں نے شیطان کو فائدہ پہنچایا, جو اس نے چاہا وہ اس کو نہیں دے, لمبی زندگی چاہیے, اور لمبی زندگی بھی کیسی صحت والی, یہ زندگی تو مومن کو بھی نہیں ملتی, بیماریاں رہتی ہیں نا, بہت آتی ہے نا. شیطان کی زندگی کتنی پر سکون, ایک تو ساری آدم سے لے کے قیامت تک, اور صحت کے ساتھ, شیطان کبھی بیمار نہیں ہوتا, الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے وغیرہ نہیں کراتا, اور کیسے رسک کا اطمینان ہے, وہ نوکری کرنا پڑے نا, ڈیوٹی پہ جانا پڑے نا, 8 گھنٹے 16 گھنٹے, یہ کیوں ہے, کیوں ہے؟ کہا یہ اس کے سجدوں کی وجہ سے. تو جو پروردگار شیطان کے سجدے ضائع نہیں ہونے دیتا, وہ مومن کے سجدے کیسے ضائع ہونے دیتا؟ اہمیت سجدہ کو سمجھے تو صحیح نا, یہ سجدے کے ذریعے سے آپ دیکھیں تو ضعیف کہ آپ خدا سے ہر چیز لے سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں جملہ مشہور ہو گیا کہ شیطان کے سجدے ضائع ہو گئے, نہیں, اس کے سجدے بھی ضائع نہیں ہونے پائے, جب مانگا تو مل گیا, تو آپ بھی سجدہ کر کے مانگتے تو دیکھیے, خدا ساری خدائی آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن شیطان ویزا اس کا ایکسپائر ہو جائے گا وقت معلوم. وقت معلوم کیا؟ ہمارے ہاں کیونکہ بات کو شارٹ کرنا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ظہور امام, نہیں, وقت معلوم ہے جب 12 امام آ چکے ہوں گے. 12 امام ایک ساتھ نہیں آئیں گے, ایک ایک کر کے آئیں گے, ہر ایک کا آنا, ہر ایک کا اپنی حکومت قائم کرنا, ہر ایک کا اپنے دشمنوں کو قتل کرنا. جب 12 آ چکے ہوں گے تب کہا جائے گا میاں شیطان مہلت پوری ہوئی, چلو اب جاؤ. شیطان آئے گا اور جنگ کرے گا امام کے خلاف. بہت احتیاط سے کچھ جملے کہہ رہا ہوں, بعض چیزیں توہین مقصود نہیں ہوتی ہیں لیکن توہین بن جاتی ہیں, انداز بیان ہو, خاص طور پر جب اتنی ساری مجالس اور اتنی تھکن کے عالم میں یہ بات ہو رہی کہ شیطان جب آئے گا امام کے لشکر کے خلاف تو یہ ایسا لشکر ہوگا جس میں 12 امام ایک ساتھ جمع, اور عالم بھی مولا کے ہاتھ میں, اور ذوالفقار امام زمانہ کے ہاتھ میں, عالم اسلام سے لے کے ذوالفقار تک پورے 12 امام. مگر شیطان کو پتا کہ میری ساری زندگی کے دار و مدار اس جنگ پر, خدا کا یہ وعدہ کیا ہے, شیطان وقت معلوم یعنی جب 12 کے 12 آ جائیں گے اس وقت تک تو میں تجھے مہلت دیتا ہوں, کوئی تیری زندگی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اس کے بعد تیرے ہاتھ میں ہے, اگر کسی طرح سے اپنی مہلت اور بڑھا دے یعنی میرے حجت کے لشکر کو شکست دے دے تو میرا وعدہ ہے کہ پھر تو قیامت تک زندہ رہے گا. تو شیطان کو پتا ہے کہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ. اس طرح سے جیت توڑ کے لڑے گا, اس ایسا جہاد کرے گا. یہ روایات کا جملہ کہ تین مرتبہ وہ لشکر ایمان جس میں اتنی مقدس شخصیتیں ہیں اور یہ سارا نرا کھڑا لشکر ہے, کیونکہ جو ایسا فالتو مال تھا نا وہ تو دجال کی وجہ سے صاف ہو چکا, دجال کے بعد آ رہا ہے نا یہ شیطان, تو خالص لشکر ہے مگر ایسے دباؤ کا نشانہ بنے گا کہ تین مرتبہ یہ لشکر پیچھے ہٹے گا. پھر امام خطبہ دے کے حوصلہ بڑھا کے لشکر کو آگے لے جائیں, پھر دباؤ اب اور پیچھے آتا, پھر امام نے حوصلہ دلا کے آگے بڑھایا, اور تیسری مرتبہ شیطان کا اتنا دباؤ کہ لشکر امام کے آخری جو قطاریں وہ دریائے فرات کے اندر پہنچ جائیں گی. امام کا لشکر گھٹنوں گھٹنوں سامنے کے دباؤ کی وجہ سے ہٹتے ہٹتے دریائے فرات میں چلا گیا. اور اس وقت ایک عجیب منظر ہو, پہلے سے لے کے بارہویں امام امامے اتار کے ہاتھ میں لیے اور خدا سے کہہ رہے کہ پروردگار یہ حق کے ماننے والوں کا لشکر ہے, تیری مدد چاہیے. اور عین اس موقع پر سب کی نگاہ آسمان پر گئی, کائنات کی خلقت کا باعث ان ائمہ طاہرین کا جت نور کی ایک تلوار لے کر آسمان میں نمودار ہوا اور سیدھا شیطان کا رخ کیا. اب جو اب تک شیطان اتنا جیت ہو کے لڑ رہا تھا اور بعض اوقات میں اتنا بڑھ بڑھ کے لڑ رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ خودکشی کرنا چاہتا, وہ ایک وجہ سے شیطان کو پتا ہے میں آگ سے بنا ہوں تو دنیا کا کوئی ہتھیار مجھے نہیں مار سکتا سوائے نور کی تلوار کے, اور اب تک اسے کہیں نور کی تلوار نظر نہیں آ رہی تو یہ یقین تھا کہ میں مر ہی نہیں سکتا ہوں. چناتے برستے تیروں میں چلا گیا, چلتے ہوئے نیزوں میں چلا گیا, لیکن اب جو اس نے دیکھا کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں نور کی وہ تلوار ہے کہ جس سے میری موت, اب شیطان بھاگا اور اللہ کا رسول اس کے پیچھے پیچھے چل رہا. شیطان آگے بھاگ رہا اور پیغمبر اس کا تعاقب کر رہے ہیں, اور روایت یہ کہ اسی کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے نور کی تلوار سے پیغمبر کے ہاتھوں شیطان کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا کہ دنیا سے ساری شیطنت ختم ہو جائے گی سوائے ایک لیڈی شیطان کے, مرد تو سارے ختم ہو گئے, ایک عورت رہ جائے گی جس کا نام ملیحہ, اور وہ آگے چل کر قیامت آ رہی ہے کیونکہ یہی تو امام زمانہ کو شہید کرے گی. ایک اس کے علاوہ ساری شیطنت ختم ہو گئی, اور پیغمبر کو دیکھتے ایک ایک کر کے سارے امام اپنے دادا کو سلام کرنے آئیں گے. وقت بہت زیادہ گزر گیا اور میری گلے اور آواز کی کیفیت اور جسمانی سکت مسائل آج بہت مختصر رہیں گے, مگر رلانے کے لیے یہی چند جملے کافی. ایک ایک کر کے بارہ امام اپنے دادا کو سلام کرنے کے لیے پیغمبر کے سامنے پہنچ رہے ہیں. شیطان کا لاشا پڑا, اللہ کا رسول اسی زمین کربلا پہ مسند بچھا کے بیٹھ گیا. علی آئے اور حسن سے لے کے زمانے کا امام تک آیا, اور ایک مرتبہ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا, اے اللہ کے رسول یہ سب آپ کے بیٹے علی سے لے کے بارہویں تک. کہا میرے دل کو چین نہیں مل رہا, کیونکہ پیغمبر کے دل کی ٹھنڈک کا نام تو فاطمہ زہرا. سوال ہے یہ سب آپ کے بیٹے, مگر کہا کہ میرے دل کی ٹھنڈک پروردگارا دعا کی اب میری خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے, یہ بھی سب میرے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کو دے دیا اللہ کا رسول خوش ہو رہا, مگر میری خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے میری بیٹی زہرا کو بھیج دے. اب جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ ذرا سی ضعیف ہے, مگر جس موضوع کی روایت ہے اس میں ضعیف روایتیں چل جاتی ہیں, غلط نہیں ہے ضعیف. خداوندہ میری بیٹی کو بھیج دے. کہا اے حبیب میں اس وقت تیری بیٹی کو تیرے سامنے بھیجنا نہیں چاہتا, خداوندہ میری بیٹی آخر کیوں, کیا کسی اسلام میں باپ اور بیٹی کا حجاب بھی ہو جاتا؟ نہیں حبیب یہ مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں فاطمہ تیرے سامنے آنا چاہتی ہے وہ فاطمہ کی خواہش ہے, جس حالت میں تیری بیٹی تیرے سامنے آنا چاہتی ہے شاید تو بھی اسے برداشت نہ کر سکے, اور کس حالت میں آنا چاہتی؟ روایت یہ ہے کہ فاطمہ نے پھر اپنی ماں سے کہا, مادر گرامی خدیجہ طاہرہ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں, اور میں اکیلے نہیں جانا چاہتی ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں گے. کیوں اکیلے نہیں آنا چاہتی؟ کہا کہ ماں جو کچھ میں بابا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ اکیلے میں اس کو اٹھا نہیں سکتی, آپ کو آنا ہے میرے ساتھ. اور یہ خدیجہ طاہرہ وہ جس نے اپنی زندگی پیغمبر کی وجہ سے امت پر ہر شے قربان کر دی, وہ آگے آگے چلے پیچھے پیچھے فاطمہ آئے, اور ایک مرتبہ خدیجہ نے جا کے پیغمبر کو سلام کیا, تمام اصحاب رسول بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ تب کی متفقہ روایت کہ پیغمبر کے چہرے پہ اگر کبھی غم یا غصہ ہوتا اور ہم چاہتے تھے پیغمبر کے چہرے کو مسکراتا دیکھیں, خدیجہ کا نام لے لیتے تھے, بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑے سے بڑا غصہ بھول جاتے تھے. اب تو خدیجہ طاہرہ خود آ رہی ہیں, خالی نام نہیں. پیغمبر نے خدیجہ کو دیکھا, خدیجہ کے احسانات کی وجہ ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اے میری شریک حیات خدیجہ, آ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں, مگر یہ تیری آنکھوں میں آنسو, یہ تجھے غم کی کیفیت؟ کا اللہ کے رسول, کیا میں نے اپنی زندگی میں حق وفا ادا کرنے میں کوتاہی کی؟ کیا میں نے اس امت کا خیال نہیں کیا؟ کیا اگر اللہ نے مجھے ام المومنین کہا تو میں نے ماں بن کے نہیں پالا؟ پیغمبر کہیں گے خدیجہ اس نے کس کو شک؟ خدیجہ نے ایک مرتبہ اپنی گود پر سے چادر کو ہٹایا, کہا کہ اگر میں نے ماں بن کے پالا تو اس امت نے مجھے صلہ کیا دیا؟ اور ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ پڑی, ایک ایسا معصوم بچہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا, یہ شکم مادر میں تھا. خدیجہ طاہرہ اپنے نواسے کو, خدیجہ طاہرہ فرزند فاطمہ کو, خدیجہ طاہرہ محسن شہزادہ محسن کو پیش کرتی ہے. اللہ کے رسول یہ میری خدمتوں اور وفاؤں کا صلہ, میرا نواسا اس بے دردی کے ساتھ شہید دیا گیا. راوی نے طلب کے کہا چھٹے امام سے, مولا خدیجہ طاہرہ محسن کو لے کے آئی ہے, آخر محسن کی ماں فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کو لے کے کیوں نہ؟ آپ کا چھٹا امام تک رونے لگا. ایک مرتبہ کہا, سوال کرنے والے تجھے کیا پتا میری دادی فاطمہ کی گود خالی نہیں تھی؟ محسن اس لیے نانی کی گود میں آیا. راوی نے کہا فاطمہ کی گود میں کیا تھا؟ کہا وہاں دو چیزیں تھی, ایک تو اصغر کا ننا سا ناشا چشمہ, اور اسی حالت میں اپنی دادی کی گود میں آ رہا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیرے سوشے شوبا سے گلا کٹا ہوا. نانی اپنے محسن کو لائی, دادی فاطمہ اپنے اصغر کو لائی. راوی نے کہا اور دوسری چیز, کہا کربلا کے سارے تبرکات میں سے فاطمہ نے فقط دو چیزیں منتخب کی, ایک اصغر کا چھدا لاشا, ایک عباس کے کٹے بازو. اے اللہ کے رسول میری امت نے مجھے یہ سلا دیا, میرے بیٹے حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند کیا اور میرے عباس کے بازو قلم کر دیے. اے اللہ کے رسول بس ان کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, میری امت کی شفاعت کروا دے, میرے حسین کی رضا داروں کو معاف کروا دے. خدا بندہ اس عظیم دربار کا واسطہ, جب یہ دربار میدان کربلا میں سجایا جائے تو ہمیں اس کی زیارت اور اس میں حاضری سے محروم نہ فرما, اور عباس کے کٹے بازوؤں اور اصغر کے چھدے ہوئے لاشے کا واسطہ شفاعت کرنے والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما, کہ جن کی